رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو ہمیں دین دے گی. بات آگے بڑھی اور یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے دین کیسے دیا. آپ نے فرمایا قرآن و سنت کی صورت میں. سوال جو میں نے گزشتہ نشست میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے, اور بات ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی کہ قرآن مجید جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیا, اور پھر آپ نے آخر میں یہ گفتگو کی تھی کہ دنیا کے اندر جب کوئی چیز نقل ہوتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس پچھلی گفتگو کا ایک اجمالاً خلاصہ کر دیا جائے اور پھر اس سوال کو آگے بڑھایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قرآن لوگوں کو دے دیا, اس کے بعد ہم تک کیسے پہنچا؟
میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس وقت تو آپ ایک تنہا شخص تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جلد بہت سے لوگ ایمان لانے لگے.
ٹھیک,
ان کی ایک بڑی تعداد آپ سے متعلق ہو گئی. یہ چیز تاریخی طور پر کسی بحث و نزاع کا موضوع نہیں بن سکتی, یعنی یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری ہے. اس کے بارے میں آپ اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, آپ پر ایمان لانے والے ابتدا میں بہت تھوڑی تعداد میں تھے, جب آپ مدینہ منتقل ہوئے تو ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ متعلق ہونا شروع ہو گئی, یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت کم و بیش 10,000 صحابہ آپ کی معیت میں مکے پہنچے, اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پر آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 100,000 سے متجاوز ہو چکی تھی. یہ بات بھی بالکل متعین ہو گئی کہ آپ کے بعد یہ کوئی منتشر گروہ نہیں تھا, انسانوں کی کوئی بھیڑ نہیں تھی, یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو کہیں غاروں میں بیٹھے ہوئے تھے یا کسی معاشرے کا حصہ بن کر اس میں تحلیل ہو گئے. انہوں نے ایک بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی, یعنی ایک نظم حکومت قائم ہوا. پہلے وہ چند کلو میٹر کے علاقے میں تھا, پھر وہ 250-250 کلو میٹر تک پھیلا, پھر پورا جزیرہ نمایاں عرب اس کے تحت آ گیا, پھر اس کے بعد چند ہی برسوں میں اس وقت کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں اس کا حصہ بن گئیں.
ٹھیک,
اس کا جو لازمی نتیجہ نکلا وہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو لینے, اس کو اخذ کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے میسر ہو گئی. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے جس نے اس کو ایک اسٹیبلشڈ ہسٹوریکل واقعے کی شکل دی ہے.
صحیح,
یعنی میں یہ عرض کر چکا کہ اگر یہ پہلا دور تاریخ کی روشنی میں نہ ہوتا, اگر اس میں چند ہی لوگ ہوتے, اگر یہ اس کے بارے میں نہ کہا جا سکتا کہ اتنا بڑا جمع غفیر تھا کہ اس کو جھوٹ پر جمع نہیں کیا جا سکتا تھا, وہ کسی سازش کے نتیجے میں کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا تھا, یہ عقلاً محال ہے. اگر یہ ساری باتیں نہ ہوتیں تو وہ ابتدا ہی قائم نہ ہوتی جس سے ہم استدلال کر رہے ہیں. تو جب کوئی چیز اس طرح ابتدا میں ایک بہت بڑے حصے میں, ایک بہت بڑے علاقے میں, ایک بہت بڑی دنیا میں, بہت بڑی لوگوں کی تعداد میں ایک واقعہ بن جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد وہ اخبار احاد کی محتاج نہیں رہتی. یعنی اس کے بعد یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی مورخ ہمیں بتائے, کوئی شخص حدثنا اخبرنا کہہ کے یہ بتائے کہ یہ بات میں نے دیکھی تھی یا سنی تھی. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے مغلیہ سلطنت قائم ہوئی, یا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بابر سے ہوئی, ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان بنایا, ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کی تحریک کی جدوجہد کے نتیجے میں بنا, ہم یہ کہتے ہیں کہ 1947 میں یہ ملک وجود میں آ گیا. یہ سب کی سب چیزیں کیوں اسٹیبلش ہسٹری ہیں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑی تعداد نے یہ واقعہ دیکھا ہے. اس واقعے کو ایک سازش کے طور پر بیان کرنا یہ عقلاً محال ہے.
ٹھیک,
تو یہ پہلی چیز تھی جس کے بارے میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن لوگوں کو دیا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک نسخہ مرتب کرا کے کہیں رکھ دیا گیا, اب لوگ جائیں گے اس کو دیکھیں گے اور پھر یہ تحقیق کر لیں گے کہ یہ وہی قرآن ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا. آپ نے جب یہ قرآن دیا تو آپ اس قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے, جو لوگ یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے, جو لکھ سکتے تھے وہ لکھ لیتے تھے. اس طرح سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ذریعے سے یہ قرآن مجید محفوظ ہونا شروع ہو گیا. بالکل یہی صورتحال سننا کی ہوئی, یعنی وہ احکام, وہ ہدایات جو پہلے پیغمبروں کی سنت کے طور پر چلی آ رہی تھیں اور جو عرب میں دین ابراہیمی کی روایت کے نام سے معروف تھیں, جن کو قرآن مجید نے ملت ابراہیم کہا اور یہ ہدایت کی کہ اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, وہ سب کی سب چیزیں بھی بالکل اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج کر دی. یعنی نماز لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی, اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص ایمان لائے اور وہ نماز نہ پڑھے. روزے جس وقت فرض کیے گئے لوگوں نے رکھنا شروع کر دیے، حج و عمرہ کی روایت پہلے بھی موجود تھی اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی حج کیے، تو یہ ساری چیزیں جتنی تھیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری طرح رائج ہو گئیں۔ جب یہ رائج ہو گئیں تو اب ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ یہ پیدا ہوا کہ اگلی نسلوں کو منتقل ہونی ہے، تو یہ اگلی نسلوں کو جن ذریعوں سے منتقل ہوئی انہیں علم کی اصطلاح میں اجماع اور تواتر کہا جاتا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب تاریخ میں ایک واقعہ پیش آ گیا یا کوئی چیز لوگوں کے سپرد کر دی اور ہزاروں لوگوں کے سپرد کر دی، تو اب وہ اگلی نسلوں کو بغیر کسی انقطاع کے منتقل کرے،
ٹھیک،
یہ تواتر ہے۔
اچھا،
اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے گروہ میں یہ چیز عقلاً محال ہے کہ علم پیدا نہ ہو۔ یعنی جس وقت کوئی معاشرہ وجود میں آتا ہے، کوئی روایت قائم ہوتی ہے، تو جس طرح سے اس میں عامت الناس کسی چیز کے حاملین کی حیثیت سے اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اس علم کے علماء پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب علم کے علماء پیدا ہوتے ہیں تو وہ چیز وہ ثبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں، اس میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ ان کا اجماع ہے، یعنی وہ گویا پورے اتفاق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے ہوا،
کنسنسس ہے۔
یہ کنسنسس یا اجماع یہ علم میں ہوتا ہے اور علم ہی کو آگے منتقل کرتا ہے، اور تواتر عمل میں ہوتا ہے۔ عمل کی دونوں نوعیتیں ہوتی ہیں، یعنی قول عمل میں بدل رہا ہے، آپ دہرا رہے ہیں ایک چیز کو، زبان سے بیان کر رہے ہیں، صرف شہادت نہیں دے رہے بلکہ بیان ہی وہ چیز آپ کی زبان سے آگے منتقل ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے اعضاء اس چیز کو انجام دے رہے ہیں، آپ اس کو اپنے اعمال کی صورت دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جب پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک پوری نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی ہے، ایک طبقہ پورے کا پورا دوسرے طبقے کو منتقل کرتا ہے، تو اس چیز کو تاریخ کے علم کی اصطلاح میں تواتر کہا جاتا ہے۔ اور جب سب کے سب لوگ، یعنی پورا علم، عامۃ الناس بھی اور اس معاشرت کا، اس تہذیب کا یا اس گروہ کا پورا علم یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہا ہے یہ بالکل درست ہے، یہی صحیح ہے، تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ دو ذرائع ہیں جو کسی چیز کے، کسی تاریخی چیز کے، کسی تاریخی واقعے کے انتقال کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ لفظ جو یقینی بولا جاتا ہے، جو ظنی بولا جاتا ہے، یہ انسان کے حوالے سے بولا جاتا ہے، یعنی اس کے کسی فلسفیانہ تجزیے کی ضرورت نہیں، ہم یقینی کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ یقینی ہے کہ مغلوں کی سلطنت قائم ہوئی تھی، یہ یقینی ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا، یہ یقینی ہے کہ پاکستان کے لیے قائد اعظم نے جدوجہد کی تھی، مسلم لیگ نے تحریک چلائی تھی، یہ یقینی چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد اخبار احاد ہوتی ہیں۔ اخبار احاد کا مطلب یہ ہے کہ قائد اعظم نے کسی موقع کے اوپر ایک بات کہی، مسلم لیگ کی مجلس ہو رہی تھی، اس میں کچھ فرمایا، کسی نے سوال پوچھا، اس کا جواب دیا، اس کو کسی نے نقل کر دیا، 1, 2, 4, 5, 10 لوگوں نے نقل کر دیا۔ یہ سب اصطلاح میں کیا کہلاتی ہیں؟ اخبار احاد۔ تو اخبار احاد بھی تاریخ کے منتقل ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ تاریخ جو تواتر و اجماع سے منتقل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلش ہسٹری، یعنی اب اس میں نزاع نہیں ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یعنی قرآن اور سنت، یہ دونوں کی دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہیں، منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی جیسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا دی، سب لوگوں کو روزوں کی تعلیم دے دی، سب لوگوں کو دوسری عبادات متعین طور پر سکھا کے، اس کی تعلیم دے کے، ان پر عمل پیرا کرا دیا، اور قرآن مجید لوگوں نے زبان سے نقل کرنا شروع کر دیا، تحریر سے نقل کرنا شروع کر دیا، تو ادھر تحریری اور قولی تواتر پیدا ہونا شروع ہو گیا اور دوسری جانب عملی تواتر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے جس کو پھر ہمارے علماء مختلف تعبیرات سے ادا کرتے ہیں۔ یعنی نقل الکافہ عن الکافہ، مسلمانوں کی پوری جمعیت نے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر اجماع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمان اس کو پوری طرح سے پہلے دن سے اسی صورت میں مان رہے، نقل کر رہے، مان رہے اور نقل کر رہے، نہ کہ سمجھ رہے، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ سمجھنے میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، سنت کو جاری کیا، دونوں چیزیں مسلمانوں کی پوری جمعیت نے آپ سے لیں اور اگلی نسلوں کو منتقل کرنا شروع کیا. اگلی نسلوں میں ایک بہت بڑی تعداد اسی طریقے سے قرآن کو آگے منتقل کر رہی ہے, اسی طریقے سے ان کے علم کا اجماع اس کی تصویب کر رہا ہے. یہ چیز ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوئی. یہ وہ ذریعہ ہے جس سے قرآن مجید ہمیں ملا ہے اور اس وقت بھی مل رہا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ کوئی ماضی کی داستان سنا رہے ہیں, اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. آپ مراکش سے انڈونیشیا تک جائیے, مسلمان مسجدوں میں نماز پڑھتے آپ کو مل جائیں گے, رمضان کا مہینہ آئے گا روزے رکھتے آپ کو مل جائیں گے, ہر سال حج و عمرہ کے لیے اہتمام کرتے آپ کو مل جائیں گے, قربانی کرتے آپ کو مل جائیں گے. یعنی یہ عمل بھی اسی طریقے سے جاری ہیں, ایک دن کا انقطاع ان میں نہیں ہے. قرآن مجید کا معاملہ بھی یہی ہے. اب بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو مراکش سے انڈونیشیا تک ملیں گے جو پورا قرآن آپ کو سنا سکتے ہیں, لاکھوں لوگ ملیں گے جو اس کے مختلف حصے سنا سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے یہ لکھا جا رہا ہے. اب چونکہ چھاپنے کے طباعت کے ذرائع میسر ہو گئے تو چھاپا جا رہا ہے. اب انٹرنیٹ آپ کے پاس آ گیا, آپ اس کو دوسرے ڈیجیٹل ذرائع میں محفوظ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے, اب یہ اس طریقے سے محفوظ کیا جا رہا ہے. تو جو عمل اس وقت آپ جن ذرائع سے کر رہے ہیں یہ پیچھے بھی اسی طرح سے ہوتا رہا ہے, اور یہ سب کچھ تاریخ کی روشنی میں ہے, کہیں غائب نہیں ہو گیا یہ عمل. یعنی ایسا نہیں ہے کہ تاریخ سے مسلمانوں کا کوئی دور, ان کی کوئی حکومت غائب ہو گئی ہو. ان کے ہاں یہ ایک تواتر ہے جو چلا آ رہا ہے. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کے اور سنت کے منتقل ہونے کا ذریعہ.
ٹھیک, ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ کن ذرائع سے قرآن مجید ہم تک پہنچتا ہے. یہ جو بھی آپ نے ایک بات فرمائی کہ افراد کی اتنی بڑی تعداد, یعنی ایک نسل دوسری نسل کو دے رہی ہوتی ہے, کہ جن کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ انہوں نے کوئی جھوٹ گھڑ لیا ہے, کسی سازش کے ذریعے انہوں نے یہ بات منتقل کی ہے, یہ ایک ایسا مفروضہ ہے کہ جس کی کوئی عملی نظیر ہم دکھا نہیں سکتے.
عقلاً محال ہے.
ٹھیک,
عقلاً محال ہے. یعنی کوئی آدمی اگر آج یہ کہے کہ مغلیہ سلطنت قائم نہیں ہوئی تھی تو آپ صرف ہنس دیں گے. یعنی یہ ایسا واقعہ ہے. ڈاس کیپٹل کارل مارکس نے لکھی تھی, اور وہ ایک مفکر تھا جس نے مارکسزم کا نظریہ پیش کیا. اس کا انکار, یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری کا انکار ہے.
ٹھیک,
مارکس نے اینگل سے فلاں موقع کے اوپر یہ بات کہی تھی, یہ زیر بحث آ سکتا ہے, اس کی سند دیکھی جائے گی, معلوم کیا جائے گا, لیکن یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتی. تو ہمارے ہاں دو چیزیں ایسی ہیں, ایک قرآن مجید, دوسرے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, جو اسی طرح ہر نزاع سے اور ہر اختلاف کی گنجائش سے بالاتر ہے.